الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 120 نمبر آیت. اس آیت مبارکہ کے تحت آخری سیٹنگ کے اندر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سورہ المائدہ کا آخری رکوع جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی قیامت کے دن. اور اس میں یہ ہے کہ فلما توفیتنی، کہ انہیں اٹھا دیا گیا، یہ ذکر ہے. تو ایک پورا کنسپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا دیے گئے ہیں اور وہ آئیں گے قیامت کے قریب دوبارہ. تو اس سے منسلک ہے قیامت کی نشانیاں. تو اس کے متعلق لاسٹ سیٹنگ میں تذکرہ شروع کیا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تین کے اندر کیٹیگرائز ہو سکتی ہیں. ان میں ایک ہے کہ بعیدہ، کہ جو دور کی نشانیاں ہیں، کہ جو ہو چکی ہیں پہلے. ایک ہے متوسطہ، درمیانی، جو ہو رہی ہیں آج کل. اور ایک ہے جو اخرا ہیں، جو کبرا ہیں، جو آخر میں ہوں گی. اور وہی ان میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا دوبارہ. تو قیامت کی تذکرہ جب بھی ہو یا اس کی نشانیوں کا، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کو بڑا اٹینٹیولی انسان کو غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے کہ وقت کم ہے. یہ کور میسج ہوتا ہے اس کا کہ وقت کم ہے. زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی غور کرے تو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور اس کا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے. اگر اس وقت اپرچونیٹیز کو اویل نہ کیا جائے وہ گزر جاتا ہے، اور کئی بار بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جس کو ساری زندگی انسان سہتا ہے. تو اسی طرح زندگی بذات خود ایک اپرچونیٹی ہے. اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اپرچونیٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، اس کو ضائع نہ کرنا. ابھی آج ہی ایک خبر پڑی کہ کوئی پاپولر شخص تھا اور وہ فوت ہو گیا. تو ذہن میں گمان آیا کہ شاید اولڈ ایج ہوگی، لیکن جب خبر کی ڈیٹیل میں گئے تھے وہ 34 ایئرز کی ایج تھی، ہارٹ اٹیک اسے ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ اسی طرح کی جو لائم لائٹ میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، بلکہ وہ دنیا کا دھوکہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو بتاتے خود وہی حساب انجام ہو رہا ہوتا ہے، جو دنیا کا ایک طریقہ ہے، ایک اللہ تعالی نے نظام بنایا ہوا ہے کہ بیماریاں، فوت ہو جانا، وہ لائم لائٹ سے ہٹ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں. دنیا کا دھوکہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ دھوکے کا شکار ہو کے ہمیشہ خسارے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ کل سے کام لیتے ہوئے اس سے بچ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسیجز دے گئے وہ یہی کہ دنیا کے دھوکے سے ہمیشہ بچنا. اب یہاں تک کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا گئے کیا کیا ہونا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہنا. تو ان میں اس کی بہت تفصیل ہے، پچھلی سیٹنگ میں کافی ذکر کر دیا، آج اسی کو کنٹینیو کرنا اور پھر ایک انشاءاللہ کنکلوڈنگ ریمارک دینا ہے. تو فتنہ دجال کے متعلق بات چل رہی تھی، وہ کیسا بڑا فتنہ ہوگا، کتنا اس میں ایسا فتنہ کہ جس کو سہنا کتنا مشکل ہوگا، اس کی تفصیلات چل رہی تھی. تو اس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اس کا فتنہ، یعنی دجال کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے. تو دجال کون ہے؟ اس کے متعلق لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کی تھی کہ وہ ایک شخص ہے کہ جو کہ ایک جزیرے کے اندر قید ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا اس سے ملے کہ وہ قید تھا جزیرے کے اندر. لاسٹ سیٹنگ میں حدیث پاک مسلم شریف کی ذکر کی تھی. اب اس کا خروج ہونا ہے, اس نے فتنہ برپا کرنا ہے, تو اس کے متعلق یہ احادیث چل رہی ہیں, یہ احادیث سے ایکسٹریکشن چل رہی ہے کہ اور یہ صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں, کوئی ضعیف اس میں نہیں ہے. تو ان احادیث میں یہ تذکرہ ہے کہ دجال کا فتنہ 40 روز رہے گا, جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر, ایک دن ایک ماہ کے برابر, اور پھر ایک دن ایک ہفتہ کے برابر, اور باقی جو سارے دن ہیں جو 37 ڈیز تک بنیں گے وہ حسب معمول ہوں گے. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ زمین کی گردش سلو ہوگی یا رک جائے گی, اس کی وجہ سے دن جو ہے لمبے ہو جائیں گے, ایک سال کے برابر, ایک ماہ کے برابر, ایک دن ایک ہفتے کے برابر, اور باقی ایک دن کے برابر. اور یہ سب کچھ قریب ہے, یعنی کہ اب یہ کوئی بعید کی باتیں نظر نہیں آ رہی جو آخر میں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا, دوسرا ہیرا عراق کے مقام پر, اور تیسرا شام میں. وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے. تو یہ بھی احادیث ملتا ہے کہ مسلمانوں کے 3 شہر ہوں گے, اور شہر کے لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا, اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا. پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا, اس میں بھی لوگوں کی اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے, اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصہ میں ہوگا. یہاں تک کہ مومنین اردن و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے, اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب اللط پر واقع ہوگا. تو اس طرح سے دجال حملہور ہوگا, مسلمان مختلف گروہوں میں بڑھتے جائیں گے, کچھ پیروی کریں گے, کچھ اگلے شہروں میں چلے جائیں گے, حتیٰ کہ اردن و بیت المقدس جو شام کے حصے تھے پہلے وہاں آ جائیں گے, اور دجال شام میں فلسطین کا ایک شہر ہے جو باب اللط پر واقع ہے, جو اسرائیل کے پاس ہے, اور وہاں ایئرپورٹ بھی ہے, تو وہاں تک پہنچ جائے گا. اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے, یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ ایک اور خبر اس میں ہے حدیث میں کہ مسلمان سے گھاٹی میں جائیں گے اور وہاں سے وہ کچھ مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے. دوسری روایات میں کچھ جاسوس بھیجیں گے دجال کی جاسوسی کے لیے, لیکن وہ سب کو وہ سب شہید ہو جائیں گے. بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے, اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا. تو یہ الٹیمیٹ ہے کہ بیت المقدس کے پہاڑ پہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے, یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت جمع ہو جائے گی جس کو جبل الدخان کہتے ہیں, اور دجال اس کو گھیر لے گا. یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا جس کے بعد مسلمان سخت مشقت اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان جلا کر کھائیں گے. دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا. اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا, وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا, 1/3 کو شکست دے دے گا, اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے. جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر جو کہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے, سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت جو فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے. چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے. تو یہ بہت سخت محاصرہ, کیونکہ پیچھے ہم ذکر کر چکے کہ جو دجال کے فتنہ ہے وہ یہ ہے, اس میں بڑی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی قلت, یعنی جو اس کے نہیں مانے گا اس کو کھانا نہیں ملے گا, اس کو قلت ہوگی, دنیاوی جو آسائشیں کم ہو جائیں گی یہ ختم ہو جائیں گی, اور جسمانی مشکلات آئیں گی. تو اب اس میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ محاصرہ ہوگا اور کچھ کھانے کو نہیں ملے گا, کمانے کھائیں گے لوگ. الٹیمیٹلی وہ کہیں گے کہ اب یا جنگ کرو یا شہادت ملے یا فتح ملے. تو یہ ڈسیزن امام مہدی علیہ السلام لیں گے, جس کا تذکرہ پچھلی سیٹنگ میں گزر گیا کہ کب اور کہاں آئیں گے. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نزول ہوگا, یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوگا کہ وہ رات سخت تاریخ ہوگی, ڈسیزن ہو چکا ہے کہ صبح اب جنگ کرنی ہے, وہ رات سخت تاریخ ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رسا پہنچا. لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی کی آواز ہے, تو پس لوگ نظر دوڑائیں گے تو ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی. غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہ ہوں گے، قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید ہوگا اور آپ کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ ہوں گے۔ اب ڈیٹیل دیکھیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس طرح میں تیار کیا گیا۔ دجال کی جو بات آئی تھی لاسٹ سیٹنگ میں ذکر ہوئی، اس میں بھی ڈیٹیل تھی کہ شکل کیسی ہوگی، قد و قامت کیسے ہوگا۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل کہ وہ کس کے مشابہ ہوں گے، ان کا قد و قامت کیا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، تو بہت ڈیٹیل ذکر ہے۔ وجہ کیا کہ کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ کئی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہسٹری کے اندر کہ ہم حضرت عیسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان میں سے ایک چیز ان کے جھوٹے ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پوری ڈیٹیل ذکر ہے کہ ان کے حلیہ کیسا ہے، تو وہ اس سے مشابہ نہیں ہے، اور جو حالات زندگی ذکر ہیں ان سے بھی ان کی مشابہت نہیں ہے، تو یہ بھی ان کے ایک جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اتنی ڈیٹیل کی قد و قامت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوگا، ان کے بال کیسے ہوں گے اور ان کی شکل کی شباہت کس سے ملتی ہوگی، سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے یا ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے سالے ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی، جسم پر ایک ذرہ ہوگی اور ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے۔ تو پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ ان کا حلیہ کیسا ہوگا جب وہ تشریف لائیں گے۔ اور اگلی چیز کے جماعت پہ نازل ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے مسلمان کی تعداد دیکھیں، 800 مرد اور 400 عورت۔ اب کین یو امیجن کہ مسلمانوں کی یہ جماعت ہے کہ جو کہ سالے ترین ہے، کہ جو کہ آخر میں بچی ہے اس وقت وہاں موجود ہے، تو یہ ہے فکر جو غور طلب ہے۔ احادیث سے ملتی ہیں دجال کے فتنے سے جو بچ گئے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں امام مہدی کے لشکر میں، وہ بہت مائنیوٹ اماؤنٹ ہے بلینز کی پاپولیشن کے حساب سے۔ ان کے استفسار پہ آپ اپنا تعارف کرائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا جذبہ دیکھیں گے کہ جنگ کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جن کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہو، اور یہ ساری جو بات ہے، یہ سارا جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں لاسٹ سیٹنگ سے، یہ مہینوں کی بات ہے، کیونکہ تذکرے ایسے ہیں کہ جنگ شروع ہوگی، غزوہ ہند ہے، ادھر سے شام کے علاقے کی جنگ ہے، اور پھر وہاں یہ سارے لوگ پہنچیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، ان کی آپس میں جنگ ہے، حتیٰ کہ اس گھاٹی میں محصور ہو گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ کوئی بہت ایئرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنوں اور مہینوں کی بات ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ تو دو روایات ملتی ہیں کہ یا تو دمشق میں سفید منارے کے پاس ہوگا یا امام مہدی علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں ہوگا۔ تو پھر اس کی تطبیق ایسے کی گئی، یعنی جوڑا ایسے کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ نزول وہاں پہ اس سفید منارے پر، اور لیکن وہ آخری شب میں جب بیت المقدس کے قریب مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو تب وہ وہاں پہ پہنچ گئے، تو نزول وہاں ہوا اور پھر رات کو وہیں پہ پہنچ گئے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے تو اس وقت فجر کی جماعت کی تیاری ہو چکی ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کریں گے۔ تو امام مہدی آگے بڑھ چکے ہوں گے اور پیچھے حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو اس لیے ان کو کہیں گے کہ آپ آگے آ کے امامت کرائیں، تو وہ اس سے انکار کر دیں گے کہ نہیں آپ ہی امامت کریں، اور فرمائیں گے کہ یہ امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی علیہ السلام ہی پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا, اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے, تو وہ یہودیوں کا امام ہوگا دجال, اور وہاں پہ وہ لڑنے کے لیے موجود ہوں گے. لیکن فگر دیکھیں وہ 70,000 ہے جو یہودی, اور یہاں پہ 1200 کی فگر اوپر حدیث میں ذکر ہوئی کہ وہ مسلمان ساتھ ہوں گے. اب ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ ہٹ جاؤ دجال اور میرے درمیان سے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا, اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا. تو اس وقت اب نمبرز کے اندر تو لڑائی میں یہی لگتا ہے کہ کافر یا یہودی یا دجال جیتے گا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اور وہ مدد کیا ہے جو حدیث میں ذکر ہے, تو مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں تک کافر مرنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ حد نظر تک سانس جا رہا ہوگا, یعنی حد نظر تک لوگ مر جائیں گے کافر. مسلمان پہاڑ سے اتر کے دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے, اور یہودیوں پہ ایسا روب چھائے گا کہ ڈیل ڈول والا یہودی بھی تلوار نہ اٹھا سکے گا. غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیری مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا. اس وقت آپ کے پاس دو نرم تلواریں ہوں گی جس سے آپ دجال کو باب لطف پر قتل کر دیں گے. تو باب لطف کا ذکر حدیث میں بار بار آتا ہے. تو باب لطف یہ اسرائیل کے اندر ہے, وہاں پہ آج کل ایئرپورٹ بھی ہے, تو وہاں پہ اس کو قتل کرنا کا ذکر ہے. پاس ہی افیق نامی گھاٹی ہوگی, تو ہتھیار اس کے سینوں کے بیچوں بیچ لگے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے ہتھیار پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے. بالآخر دجال کے ساتھ یہودیوں کو شکست ہوگی, اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے. کسی یہودی کو کوئی چیز پنا نہ دے گی, حتیٰ کہ درخت پتھر بول اٹھیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے, آپ اس سے قتل کر دو. تو کوئی نہیں بچے گا, کوئی پناہ نہیں ملے گی. حدیث میں ذکر ہے کہ ایون درخت بھی بولیں گے ہمارے پیچھے اس کو مارو چھپا ہوا ہے, پتھر بھی بولیں گے. باقی مانے تمام اہل کتاب اپنا ایمان لے آئیں گے. تو یہ الٹیمیٹ ہے جو یہاں ذکر ہے کہ حتیٰ کہ پھر جب جنگ میں فتح یابی ہوگی تو سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب توڑ دیں گے, تو عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, صلیب توڑ دیں گے, اور توحید کا بول بالا ہوگا, اور توحید پھیل جائے گی, یعنی کہ کافر ختم ہو جائیں گے, مسلمان ہی دنیا میں ہوگا. پھر آپ کی خدمت میں اعتراف و اکناف کے لوگ جو دجال کے دھوکہ فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے, اور آپ ان کو جنت میں عظیم دجال کی خوشخبری دیکھ کر دلاسہ اور تسلی دیں گے. پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے, مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت و صحبت میں رہے گی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحہ میں تشریف لے جائیں گے, وہاں سے حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کے سلام عرض کریں گے, اور آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے. تو کتنی دیکھیں ڈیٹیل ذکر ہیں کہ کیا بالکل سیکوینس ایونٹ, اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد یہ ہے. لوگ امن چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی. تو اس کے بعد اب مسلمان ہیں دنیا کے اندر. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفار کو قتل کر دیا, تو جو باقی کفار تھے اہل کتاب تھے یا اور ریلیجن تھے, وہ سب مسلمان ہو گئے. اب ساری دنیا میں مسلمان ہیں, کوئی اور ریلیجن نہیں ہے, سب مسلمان ہی ہیں. اور ایک زندگی شروع ہو جائے گی, اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا, وہ کس قسم کی زندگی ہے ان حدیث کے بعد, ان ریفرنسز کے بعد جاجوج ماجوج کے, کہ وہ کیسی زندگی ہوگی, ایک خوبصورت اور زبردست قسم کی زندگی. لیکن اس سے پہلے جب امن پھیلے گا, تو ایک اور چیز جو حدیث میں ذکر ہے جو قیامت کی نشانی ہے, وہ ہے جاجوج ماجوج کا فتنہ, کہ وہ ایک قوم ہے کہ جس نے بہت دنیا میں شر پھیلایا اور فتنہ پھیلایا. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا, ان کے آگے دیوار بنا دی تھی, اور وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی, لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی. اس دیوار کو توڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہی اللہ کے حکم سے. تو یہاں پہ وہ کامیاب ہو جائیں گے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو لوگ امن چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی, اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں, کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا. یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیز سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے. وہ شہروں کو رون ڈالیں گے, زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے, اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے. ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی, اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں کبھی پانی تھا؟ یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ لوگ پانی پیئیں گے اور پیچھے والے جب آئیں گے تو پانی پورے اس بحیرے کا ختم ہو چکا ہوگا. بلاخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے, آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں وباء کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 200 دینار سے بہتر معلوم ہوگا. تو ایک ایگزامپل دیجیے کتنی قلت ہوگی غذائی اس وقت مسلمانوں کے پاس, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ لوگ ہوں گے ان کے پاس. لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بدعا فرمائیں گے, بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دیں گے. پھر آسمانی مدد اللہ کی مدد, اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ صالحین کے ساتھ. یہ بھی ایک میسج ہے کہ انسان کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ صالح بننے کا کیا فائدہ, ایک دوسرے لفظوں میں کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. کئی بار یہ فریکوینٹلی آج کوشچن بھی کیا جاتا ہے کہ نیک بنو تو مشکلات زیادہ آ جاتی ہیں, تو ایک امپیکٹ سم ہو لے لیا جاتا ہے کہ ایسا ہے, یہ شیطانی وسوسہ بھی کئی بار ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ دوسری طرف دیکھیں کہ صالحین کے ساتھ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متولی ہے صالحین, اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کر رہا ہوتا, اکیلے نہیں چھوڑتا. باقی رہی یہ بات کہ پھر مشکلات یہاں تک کیوں پہنچنے دی بات کہ وہ محاصرہ ہو جائے, کہ قید ہو جائیں, کہ قلت ہو کہ انہیں کھانے کی کیوں نہیں, قلت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت میں کہ قلت نہ ہونے دیتے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. دیکھیں ایک ہے اللہ کی قدرت, ایک ہے اللہ کی سنت. قدرت کیا ہے کہ وہ مشکل آنے نہ دے, یہ قدرت ہے, اور مشکل سے نکالتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قدرت سے نکالتے ہیں. ایک ہے سنت کہ نہیں وہ پہلے دن ہی قدرت کا ظہور عام طور پہ نہیں ہوتا, ایک سنت ہے اللہ, اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے, اس کے پیچھے سارا پس منظر یہ ہے کہ ایمان والوں کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے کہ اس سب حالت سے ایک عام شخص گھبرا جاتا ہے کہ نہیں اس ایمان اور اس نیکی سے کو میں نہیں کر سکتا جو اس راستے سے ہو کے جاتا ہے, بس وہاں وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا نے کرنا ہے اس سنت. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم ہے میں نے یہ کرنا ہے, جو وہ کر لیتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی. پوری ہسٹری دیکھ لیں, یہی کور میسج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پتھر کھا رہے ہیں, برطائف میں پتھر کھا رہے ہیں, مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, حتی کہ ہجرت میں ہم مجبور ہو گئے. ہجرت کا واقعہ پڑھیں تو وہ عجیب کہ جا رہے ہیں اور قتل کا منصوبہ ہے, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے نکالا اس پورے پہرے کے اندر. آگے گئے غار کے اندر, غار تک لوگ پہنچ گئے, حتی کہ حضرت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے انہیں فکر پیدا ہوگی, وہ تو سر پہ آ گئے, وہ تو پہنچ گئے ہم تک. اب یہ سارے کوشچن ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کیوں دیا وہاں پہ کہ بالکل سامنے, اس وقت اپنی قدرت واقعہ اظہار کر دیا کہ جالا بن رہا ہے انہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے قدرت اور سنت کا ایک ملتا ہے سیکوینس پوری ہسٹری کے اندر, کہ بتانا یہ ہے کہ اللہ کر سب کچھ سکتے ہیں لیکن اللہ کی سنت ہے کہ ایک علیحدہ کرتے ہیں مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں, فلٹر ہو جاتا ہے انسان. پوری ہسٹری کے اندر ایسا ہی, پوری ہسٹری کے اندر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم نہیں مانتے 950 سال. اللہ تعالیٰ جاتے پہلے دن ہی کافروں کو تباہ کرتے, نہیں کی, 950 سال بعد اپنی قدرت کا اظہار کرتے. تو فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کا ریزن کیا ہوتی ہے, وہی علیحدہ کرنا. قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں پاک صاف کر دوں, کہ جو غلالت ہے وہ علیحدہ, جو ایمان کی روشنی ہے اور وہ علیحدہ ہو جائے. اور یہ ہوتا ہے, اس کے اندر سے گزرے بغیر, اس آزمائش سے گزرے بغیر علیحدہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے انسان کو کبھی اگر نظر بھی آئے نا کہ نہیں اگر میں نے ایمانداری سے کام کیا تو میں ہی تو جان گئی, میرا تو مال گیا, میرا تو اولاد گئی وغیرہ وغیرہ, تو بس یہی آزمائش ہے, اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اس کی مدد ہے. لیکن اس وہی وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ میسج ہے جو ہمیں لینا ہے, جو آج سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, کہ زندگی میں کبھی ایمانداری کو نہ چھوڑو, کبھی عبادت کو نہ چھوڑو، کبھی کسی کے حق کو ضائع نہ کرو، کبھی کچھ ڈرو نہ کسی کے فقر و فاقہ آ جائے گا اگر میں ایمانداری اور صحیح راستے پہ چلا. اگر کوئی برائی کی طرف بلائے، جو آخر میں ذکر کرنا ہے کہ اس دور کا فتنہ ہے، برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، بے حیائی کی طرف بلایا جاتا ہے، فرینڈ شپ کی ریکویسٹ آتی ہے، نہیں، کسی چیز کو، ہر چیز کو اگنور کرے. یہ سب دھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے. انسان سوچتے میں زندگی گزرے ہی کیسے تنہا، اس طرح کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کر لے تو نہیں، یہ سب دھوکا ہے، گزر جائے گی. گزارنے والا جو اللہ کی ذات ہے وہ مدد کو اترے گی، اور انسان کے دل سے سب برے خیالات ختم ہو جائیں گے، اور ایسا اس نور مل جائے گا کہ اس کی سکون والی زندگی ایک میں میسر ہو جائے گی. کتنے واقعات ہیں صحابہ اور انبیاء کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جب مشکل کے اندر ہوتے تھے، بظاہر لوگوں کو آتا تھا کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. روایت کے اندر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم آگ میں لٹایا جاتا، ریت پہ ڈالا جاتا، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غالبا ان کی کمر ایک بار دیکھی تو بالکل خال بھی نہیں، فیٹ بھی نہیں، ہڈیاں. اس نے رحم آ کے کہتے یہ کیا، کہ آپ نے یہ سروائیو کیسے کیا سب کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت جتنی لذت آتی تھی اللہ کا نام لینے میں، میں اس کو بیان نہیں کر رہا. تو بظاہر آنکھوں کو لگ رہا کتنی مشکل، یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں، لیکن اندر ان کی جو حلاوت تھی وہ زبان سے وہ نہیں لا سک رہے کہ وہ کیا حلاوت تھی. تو یہ دنیا کا آزمائش ہے. تو کون ویسے یہ ہوتا ہے کہ اسے گھبرائے نہ، حق پہ ڈٹ جائے. یہی یہ فتنہ ہے. کیوں اس کو اتنا بڑا کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ فلٹر کر دے گا، یہ چند لوگ ایک طرف اور باقی سارے جو گھبرا گئے وہ دوسری طرف. تو اللہ کی مدد سے پھر یہ ہوگا کہ وہ جاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک کھوڑا نکال دے گا، جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب دفتن ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہی زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین جاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جسے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہی دعا کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ جو زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی، اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کہ گند سارا صاف ہو جاتا ہے. انسان سوچتے کیسے صاف ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ سوچا نہ کرے، جب حکم واضح ہو جائے عمل پہ دوڑے، آگے خود راستے کھولتے ہیں، آگے خود راستے کھولتے ہیں. توکل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اسباب کو ظاہری باطنی اپنائے، دینی دنیوی اپنائے. دینی دنیوی اسباب جو جائز سبب ہے، دینی سبب کہ اللہ کا حکم، دونوں کو لے اور آگے دیکھے کیسے راستے کھلتے. کیونکہ یہ تصور کر سکتا تھا کوئی کتنی لاشیں اور وہ کہاں جائیں گی؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو حرکت دیا اور وہ لاشیں ٹکانے لگ گئیں. دنیا میں آپ کا نزول و قیام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امام عادل و حاکم منصف کی حیثیت سے ہوگا، اور اس امت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. تو آپ بھی ایک امتی کے طور پہ آئیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے، ایک عادل حکمران ہوں گے. چاہتے آپ قرآن و حدیث و اسلامی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے، اور نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے. آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا، اور نزول کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے. اسلام کے دور اول کے بعد یہ اس امت کا بہترین دور ہوگا کہ جو کلائمیکس اسلام نے جو برکتیں دیکھی انیشل دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کے دور میں، وہ ایک کلائمیکس تھا. اب یہ دوسرا کلائمیکس ہوگا، اور وہ کلائمیکس کیا ہے وہ آگے ذکر ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ اپنا دین بچانے کے لیے آپ سے جا ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے. اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان و مذاہب مٹ جائیں گے، اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا. تو جب کافر نہیں تو جہاد بھی نہیں، اور نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ جو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے اگر خبر کی جائے. مال ادھر لوگ میں اتنا عام کر دیں گے کہ مال کوئی قبول نہ کرے گا. تو اتنی یہ برکت ہے. دیکھیں تقویٰ کی برکت ہوتی ہے جو پچھلے سیشن میں بھی ذکر ہوئی کہ رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے تقویٰ کی بیس پہ. تو چونکہ یہ مسلمانوں کے کلائمیکس سے سارے صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اس لیے برکت آ جائے گی. تو جائز مال اتنا بڑھ جائے گا دنیا کے اندر کہ کوئی غربت کا تصور نہیں، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں. زکات و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا. تو اب سوچیں کہ غریب ہے ہی نہیں، اب اکنامیکلی کوئی انسان کیلکولیشن میں آئے کہ کیسے ہے، کون سا نظام ہے، یہ تقوی کا نظام ہے. تقوی کے تھرو یہ سب کچھ ہوگا کہ مسلمان سادے متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی برکتیں ظاہر کر دے گا، اور لوگ ایک سجدہ کو دنیا و مافی ہاتھ سے زیادہ پسند کریں گے، یہ ان کے تقوی اور نیکی کا حال ہوگا. ہر قسم کی دنیا دینی اور دنیوی برکات نازل ہوں گی، پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی. اب یہ بھی دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ تقوی اور امن و امان بھی ریلیٹڈ ہے، کہ کئی بار تقوی کی تحریک چلائی جائے کہ آئے درس و قرآن میں نیکی کی بات کریں، قرآن کی بات سنیں، تو اس کو مائنر لیا جاتا ہے کہ اس کے کیا افیکٹ، مسئلے کیا ہیں، اس وقت امن و امان کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، اس وقت اکنامک مسائل ہیں. وہ اپنی جگہ ہے، ان کے عقلی حل موجود ہیں، کرنے چاہیے، اس پہ ڈسکشن بھی ہونے چاہیے، سب اپنی جگہ، لیکن اس کا بھی اس سے ایک لنک ہے. یہ بات کرنے کے لیے مقصود ہے، اس کا بھی اس سے لنک ہے. جب تک تقویٰ نہ ہو، یہ کئی بار ڈسکشن صدیوں چلتی رہتی ہیں، ان کا حل نہیں نکلتا. اس لیے ساتھ یہ ڈسکشن بھی آنی چاہیے کہ نیکی تقویٰ پہ انسان کیسے ہے، اس کے لیے کیا سٹیپس ہیں. تو پوری دنیا امن امان سے بھر جائے گی. 7 سال تک کسی بھی دو کے درمیان عداوت پائی نہیں جائے گی، یعنی کوئی دو شخص لڑیں گے نہیں آپس میں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں آپس میں. کس بیسس پہ کہ یہ سب نیک ہیں؟ سب کے دلوں سے بخل اور کینہ اور بغض و حسد نکل جائے گا. تو یہ لڑائی کا سبب جو ہوتے ہیں، دنیا کے بدامنی کا سبب ہے، بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے، خرچ نہیں کر رہا، کینہ ہوتا ہے دوسرے کا، وہ سب سینے صاف ہوں گے. 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا. اب برکت کا، زندگیوں میں برکت ہے، صحت میں برکت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی فوت نہیں ہو رہا. ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو اجازت نہ دیں گے. اب سوچیے وہ دنیا کیا ہوگی، کس بیسس میں، نیکی تقویٰ کی بیسس. تو وہ جو پیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، وہ اس کی کلائمیکس ہے کہ جو آپ نے غالباً یہ فرمایا، روایات میں ملتا ہے کہ میرا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو. تو یہ اس کے تعبیر ہے کہ ہر گھر میں ہر شخص کے پاس دین پہنچ گیا، مسلمان ہے اور پوری دنیا مسلمان ہے، اور وہ اپنی اس عروج کو دیکھ رہی ہے، دین کی برکتوں کو دیکھ رہی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اب جب اللہ کہتے ہیں تقوی سے برکتیں ملتی ہیں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، بارشیں برستی ہیں، غلے اگتے ہیں، قرآن میں سارے تذکرے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہوگا جب پریکٹیکلی کرے تو صحیح، یہ اجتماعی ہوگا تو اجتماعی برکتیں، آج کے انفرادی کرے تو انفرادی برکتیں. وہ خود دیکھیں، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دے گا تو وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. درندے بھی کسی کو کچھ نہ کہیں گے. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا. حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا. اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں، یعنی ان کی بھی آپس میں عداوتیں اور جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا. بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے. زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو اگائے گا. تو یہ زمین کی برکت. ہل چلائے بغیر بھی ایک مد سے 700 مد گندم پیدا ہو، یعنی خود ہی زمین اپنی برکتیں اور غلے اور سب کچھ ظاہر کر دی. ایک انار اتنا بڑا ہوگا انار کہ اسے ایک جماعت کھائے گی، اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے انار. اب یہ برکت. سوچیے ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ دین برکتیں ہیں، تقوی میں برکتیں ہیں، قرآن و حدیث و سنت برکتیں ہیں. یہ عملی لوگ ظاہر ہوں گے تو برکتیں آ جائیں. آج میں بھی عملی بن جاؤں یا کوئی قوم عملی بن جائے تو یہ برکتیں آج بھی ظاہر ہو جائے، کیونکہ وعدے اللہ کے اس کے ساتھ. اب اس کی طرف اللہ بلاتے ہیں. اب انسان نقصان کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ایک دھوکہ دے کے چھوٹا سا چند روپے کا مال حاصل کر لو اور اس سے بے برکتی زندگی میں بھر دیتا ہے کہ صحت بیمار اور قسم کی پریشانیاں، گھر میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس کے اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے. انسان ایسی بیوقوفی کا سودا کر لیتا ہے لینا وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ برکتیں. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا راستہ کیا. اس کا راستہ دھوکہ دینا نہیں تھا, اس کا راستہ ایمانداری تھی. اس کا راستہ جھوٹ نہیں تھا, اس کا راستہ سچ تھا. اس کا راستہ بے پردگی نہیں بلکہ پردہ تھا. اس کا راستہ نماز چھوڑنا نہیں تھا, نماز پڑھنا تھا. لیکن اسے قرآن حدیث سے چونکہ تعلق نہیں تو وہ اسے اس چیز کا علم نہیں, اس لیے وہ غلط طرف سے گیا دنیا کے دھوکے میں آ کے, اور دھوکے میں اس نے اپنا دنیا کا بھی نقصان کیا آخرت کا بھی. دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لونگ کی بہت بڑی جماعت کو, ایک گائے پورے قبیلے کو, ایک اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی. غرض حضور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. نکاح کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 19 سال رہے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو, جس کا نام مقت ہوگا, خلیفہ مقرر کریں گے. پھر مقت کا بھی انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا جائے گا, یعنی چوتھی قبر پھر ان کی بنے گی. اور آپ کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی. اب یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ علامات قرآن حدیث میں ذکر ہیں, تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو متفرق علامات قیامت ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ اس کے بعد اگر گھوڑی کوئی بچہ جنے گی تو اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی. اب علماء نے اس کی مختلف اقوال ذکر کیے کہ ہو سکتا ہے سواریاں کوئی اور قسم کی اس وقت آ جائیں, یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد ہو کہ جنگ ہی نہیں ہوگی, جہاد ہی نہیں ہوگا, تو اس لیے جہاد میں گھوڑے یوز کیے جاتے ہیں وہ نہیں یوز کیے جائیں گے. زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک جزیرہ عرب میں. اچھا یہاں میں بات کرتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے جو واقعات دیکھے اس میں تھا کہ جنگیں شروع ہوں گی, حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور ان کی وفات ہم نے تذکرہ پڑھ لیا. اب کئی بار یہ والی جو اب علامات ذکر ہیں یہ انسان پڑھتا ہوئے کہتے ہیں یہ تو بہت دور کی ہیں, لیکن یہ تو دور کی ہیں یقیناً, کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا آنا درمیان میں آتا ہے. لیکن ان کا آنا, امام مہدی علیہ السلام, دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے دور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال ہو, اگلے سال ہو, کیونکہ جو متوسطہ نشانیوں سب پوری ہو چکی ہیں. لاسٹ سٹنگ ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ ساری پوری ہو چکی ہیں جو درمیانی درجے کی, اب آخری رہ گئی ہیں. اب وہ کب شروع ہو جائے کوئی نہیں جانتا. ایک اس میں یہ ہے کہ وہ کسی صدی کے انیشل حصے میں ہوگی, تو یہ جو صدی چل رہی ہے یہ 1439 ہے, تو یہ ابھی فرسٹ 50 ایئرز کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اس صدی. تو اس لیے انسان بالکل تیار رہے, وہ کبھی بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہی رائے ہے علماء کی کہ اب کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کب وہ پوری ہو جائیں. یہ آخری حضرت امام مہدی اور دجال کا فتنے کا آنا وہ چند مہینوں کے اندر ہوگا, اچانک ہوگا تو کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے انسان تیار رہے کہ جیسے اسی سال ہونے والا ہے اور کچھ شاید ابھی ہو جائے, اس طرح سے تیاری کرے. تو یہ اب آخر کی واقعات ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو دنیا میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرہ عرب میں. اور یہ بھی روایات میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے. تو ایکچوئل قیامت کے جب دنیا سمیٹ دی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایٹ لیسٹ 120 ایئرز ہیں, کیونکہ یہ روایت میں ہے کہ 120 سال شرک ہوگا, تو اتنا ان میں تو ڈسٹنس ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دجال کا جو آنا ہے وہ ہمارے دور میں ہو سکتا ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد لوگ دنیا میں 120 سال تک رہیں گے, پھر قیامت آئے گی. پھر ایک نشانی ہے, ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا, تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اس سے مومنین کو تو زکام سے محسوس ہوگا مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا. تو یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اسلام ہے, اس کا بول بالا ہے, وہی مسلمان پوری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں, لیکن گریجولی پھر کفر پھیلے گا, جس کا روایات میں دستیا ہے کہ مومنین اور کافر پھر دنیا میں ہو جائیں گے. تو پھر جو مومنین ہوں گے وہ ان کو زکام سا لگے گا دھوئیں سے, ایک کافروں کو ایک سردرد ہوگا. اسے قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک روز آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا اور گنہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہ ہوگی، تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا، لیکن یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نشانی پوری ہوگی۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، پھر ایک آگ یمن عدن کی گہرائی سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانک لے جائے گی اور سب مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ مکہ کی موت کے بعد 30 سال گزرنے نہ پائیں گے، قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ اوپر تذکرہ گزرا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصیت کریں گے مکہ کو بنائیں اپنا خلیفہ، وہ بنایا جائے گا، تو وہ اس روایت میں تذکرہ ہے کہ مکہ کی موت کے 30 سال کے بعد قرآن لوگوں کے سینوں سے مصاحف سے اٹھا دیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، اس کے بعد روح قبض ہوگی۔ پھر ایک اور نشانیاں یہ ہیں کہ خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہ رہے گا، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے اور گدوں کی طرح وہ گناہ کریں گے، جمع کریں گے، پہاڑ دھون دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی، اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی طرح دنوں کی اس جانور کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت انتظار میں ہو دن رات کے کب وہ بچے کو جنم دے، بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت پہ جو ایکچوئل قیامت ہے جو دنیا سمیٹی جائے گی، اس میں مسلم نہیں ہوگا، تو وہ روایات میں ذکر ہے کہ جو اس سے پہلے مسلمان ہوں گے گواہ آئے گی، سب مسلمان مومنین فوت ہو جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے دنیا کے اندر اور انہی کافروں پہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اس لیے جو روایت ذکر بھی ہے مسلم شریف کی غالب روایت ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ ہو رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، تو صحیح مراد ہے کہ جب مسلمان ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو قیامت مسلمان پہ قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند نشانیاں قیامت کی تذکرہ کی جو بڑی نشانیاں تھیں اس کا تذکرہ آج گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں سے ایک میسج جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ تو یہی ہے کہ اتنی روایات موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانا دوبارہ اور انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں، تو یہ ساری روایات ذکر ہیں۔ اب خود سوچیں کہ اگر کوئی طبقہ یہ کہے، دیکھیں دو ایکسٹریم اس میں جنم لیتی ہیں، ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ وہ کہتے کتنے لوگ دنیا میں آ کے یہ کہہ چکے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں فالو کرو، تو وہ کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جو نشانیاں ذکر ہیں وہ ان کو پوری نہیں ہے، ان کا حلیہ ذکر ہے، ان کی صالح ہونا ذکر ہے، تو پورا ایسے بھی علماء نے تخریج کی ہے یعنی کہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اس شخص میں کیا نشانیاں ہیں اور روایات میں حضرت عیسیٰ کی نشانی، وہ کمپیرزن کریں تو بہت آپس میں ڈفرینس ہے ان کا، تو جن لوگوں نے دعوے کیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک تو یہ، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے نہیں، کہ ایک طبقہ یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئیں گے اور ساری روایات اور ساری جو ریفرنسز ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو یہ دوسری ایکسٹریم تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے اللہ جانتے ہیں کہ کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں یا کیا غلط فہمی انہیں لگ گئی، لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ ہمیں اس سارے کے لیے تیار ہونا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کو کوئی عام مسلمان نہیں سہ سکتا، اپنے آپ کو خاص مسلمان بنانا ہے۔ تو دیکھو میسیجز کیا ہیں پوری تذکرے سے وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان صحابہ والے اوصاف پیدا کرے، یعنی کہ پھر دوسرے لفظوں میں اس کی تیاری کیسے ہو، تو صحابہ والے اوصاف پیدا کرے اور پھر کیا اوصاف ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہے، تو وہ آپ کو سب صحابہ وہ سارے اوصاف صحابہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں صحابہ کے 3 اوصاف ذکر ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کیسے بن گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل بر کے یعنی نیکی کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن نیکی کو اگر کیٹیگرائز کریں وہ 2 میں ہو جاتی ہے، ایک ظاہری کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، اور ایک ہوتی باطنی کہ دل صاف، کہ انسان کے دل میں نہ بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ دوسرے کی برائی ہوتی ہے، بنا اندر کوئی بے حیائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایسے دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے وہ انتہائی مقام پہ پہنچا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت سے۔ ایک تو یہ ویسا بننے کی کوشش کر، دوسرا یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے تھے، علم و معرفت۔ تو اس سے کیا مراوتی کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی علم تو ہے لیکن یہ جو علم کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن و حدیث کا علم ہے کہ اس میں ڈوب کے انہوں نے اللہ کو پہچان لیا. تو اللہ کو پہچاننے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے, محبت آتی ہے تو خود بخود انسان لپکتا ہے دین کی طرف اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے خود بخود سنت کی طرف لپکتا ہے, خود بخود دل کرتا ہے کہ میں کسی کو فالو کروں, میں کسی کی کاپی بنوں. تو یہ اس کے وہ انتہائی مقام پہ پہنچ گئے تھے. اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ علم میں یہ علم بھی شامل ہے جو آج ہمیں تذکرہ کیا کہ کیا کہ اس طرح کا وقت آنے والا اس کے لیے تیار ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمیں تیاری کراتے تھے دجال کے لیے جیسے ابھی خروج ہو جائے گا, اس کو ابھی ہو جائے گا, اتنا پریپئر کراتے ہیں. اور تیسری ان کی صرف جو ہے وہ یہ کہ وہ کم ترین تکلف والے لوگ بن گئے تھے. زندگی کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا, نمائش نہیں تھی, نمو تو نمائش سے بالکل خالی, تکلف نہیں, سادگی والے لوگ جو سلب. اب یہ وہ تین ایسے وصاف ہیں کہ جو میں نے آج اپنے اندر دیکھنے ہیں کہ وہ وصاف میرے اندر بھی آ جائے کہ یہ وصاف کا میں پیکر بن جاؤں. کیونکہ دجالی فتنے کا ایک بڑا جو ہے کہ وہ اس کے پاس ایک ہوگی ہتھیار کے لوگوں سے آسائشیں چھینے, یعنی وہ کیا کرے گا کہ میں آسائشیں لے لوں گا کہ میں یہ بات بنا لوں, میں کھانے کو نہیں دوں گا, میں پینے کو نہیں دوں گا, میں گھر اور یہ جو تمہاری رہائش ختم ہو جائے گی, یہی ذکر کی اوپر. تو یہ اس کا ایک ٹول ہوگا دھمکانے کا. اب جس کو اندر سادگی ہوگی, جو بالکل اپنے آپ کو مٹا چکا ہوگا, جو ان کا عادی نہیں ہوگا دوسرے لفظوں میں, جس کی مثال دیتی جیسے ایک فوجی ہوتا ہے وہ ایڈورس سرکمسٹانسز بھی تیار ہوتا ہے کہ جو ہونا ہو, تو جو ایسے تیار ہو جائے گا وہ جو ہے اس فتنے کو سہ سکے. تو صحابہ کے اندر یہ آ گیا تھا کہ تبوک کا جو غزوہ ہے اس کو پڑھے کہ بس نکلو, سارے نکلو, گرمی شدید ہے کہ ہم جانتے ہیں یہاں کی گرمی, اتنی شدید گرمی میں بس نکلو, سارے نکلو اور وہاں پہ پھل تیار ہے جو کہ جس جو ان کی ساری ایفرٹ ہے پورے سال وہ تیار ہے, اس کو چھوڑ کے نکلو. تو وہ نکل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اس آزمائش میں فلٹر ہو رہے ہیں جو یہ نہیں نکل رہے ایکچولی منافق سے. تو وہ اس طرح کے لوگ بن چکے تھے, وہ آسائشوں کے عادی نہیں رہے تھے بلکہ وہ حکموں کے عادی بن گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دے, آپ سب بس حکم دے, بس کو پورا کیا جائے گا, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے چیزوں پہ. اب اس کو بھی آگے آگے ہم دیکھیں کہ یہ حاصل کیسے ہو سکتی ہے ساری چیزیں. تو اس میں کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کہ دو قسم کی ایفرٹ کریں, ایک ہے جسمانی اور دوسری ہے روحانی ایفرٹ. تو جسمانی ایفرٹ کیا ہیں؟ حدیث پاک میں اس کا صدقہ ملتا ہے, جیسے ذکر کر دیتا ہوں, طبرانی شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے منہ پہ تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. یہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب دجال تمہارے سامنے آئے, یعنی اس کا فتنہ, ذات خود نہیں اس کا فتنہ تو عام ہوگا, یعنی کہ وہ ایک سسٹم کا بھی نام ہے, یعنی کہ وہ ایک لیڈ کرے گا سسٹم, تو سسٹم کو تو پھر ہر کوئی فیس کر رہا ہوگا, تو اس کے اوپر تھوک دے. مطلب یہ کہ اسے ڈیپینڈنٹ نہ ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے مجھ سے لیتے ہو میری سب کچھ لے لو, میں نے تمہاری بات نہیں مانی, میں نے اللہ کی بات مانی, یہ مراد ہے. تو فزیکلی ٹف حالات سہنے کا عادی ہو, دوسرے لفظوں میں کہ وہ ہر قسم کے جتنا ایک فوجی ہوتا ہے فزیکلی ٹف حالات میں رہنے والا ویسا ہو, اسے کہاں کی ابتدائی آیات پڑھ دے, تو اس میں بھی ایک روحانیت ہے جو آگے تذکرہ کرتے ہیں روحانی اعمال کے اندر کہ کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تو ایک کہف کی ابتدائی آیات, لیکن اس کے اندر میسج بھی ہے اور وہ یہی ہے. دس آیات دیکھیں کیا ہے اس میں, یہ ہے ایک اس میں یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبدو ہم ایما احسن عملا, کہ دنیا میں جو بھی زینت پھیلائی گئی ہے آزمائش کے لیے, دیکھیں کون سے تو زینت کا عادی نہ رہے بندہ اس جو اوپر پھیل چکی جو آج پیک پہ پہنچی جا رہی. دوسرا کیا کہا گیا کہ صاحب کہا کہ وہیں پہ یہ دسویں آیت ختم ہوتی ہے, دسویں آیت وہیں یہی ہے کہ صاحب کہا کو دیکھو تم سمجھتے ہو میری کوئی عجیب, یعنی کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ صاحب کہا بعد میں جا کے رہے. تو کہنے کا مطلب صاحب کہا کی ایگزامپل لے کہ اس طرح کا میں مجاہد بن جاؤں, ایسا بندہ بن جاؤں کہ جو کہ سارے سرکمسٹانس کہ مجھے غار میں بھیج دیا جائے کہ ساری سازشیں چھوڑ کے اتنے جاؤ, اس کے لیے فزیکلی تیار ہوں, مینٹلی تیار ہوں, ایمانی طور پہ تیار ہوں. اور دوسرا یہ جو کہا گیا روایت کے اندر کہ تم میں سے جو پھر دجال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور دور بھاگ جائے. اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس آئے گا, وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا لیکن اس کے جب من گھڑت دلائل اور شوبتوں سے متاثر ہوگا تو اس کی پیروی شروع کر دے گا. ابو داؤد ابراہیم شریف کی روایت ہے. تو دوسری ہمیں کیا ہدایت دی گئی کہ دجال کی جب تم فتنے میں ہو تو بھاگ جاؤ, تو یہ نہ سوچو کہ میں سہ لوں گا. نہیں, کہا کہ ایک مومن سمجھے گا اپنے آپ کو, لیکن اس کو سہ نہیں سکے گا اس فتنے کو اور اس کی پیروی شروع کر دے گا, تو اس سے بھاگو. تو کیا کہ ہجرت, وہی بات تیغار میں ہجرت کی ایک ایگزامپل ہے کہ ہجرت کے لیے تیار ہو, وہاں سے بھاگے. ہو سکتا ہے وہ کہے شہروں میں فتنہ پھیلے تو گاؤں کے اندر چلا جائے. دوسری روایات ابھی پڑھتے ہیں کہ فتنہ سے بچنے کے لیے کیا انسان کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے پریکٹیکل پوائنٹ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو ایک تو تھا کہ جسمانی طور پہ اسٹرینتھن کرنا, کہ انسان اس کو فیس کرنے, اگر سامنے آ جائے اس کو انکار کرنے کے لیے تیار ہو. وہ کس طرح ہوگا؟ جس طرح حدیث میں کہا برائی کو دیکھو ہاتھ سے, رکھو ہاتھ نہیں تو زبان سے. تو یہ تو ہو نہ ہو تو دل میں برا جانو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. دوسرا یہ ہے جسمانی طور پہ جو کام کرنے کے ہیں وہ اسی کی آگے شاخیں بنتی ہیں کہ وہی مال کے فتنے, آسائشوں سے باز آئے, آسائشوں کا عادی نہ بنے. دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا چھوڑ دو, نہیں, عادی. عادت کیسے انسان کی بدلتی ہے؟ یہ رمضان آ رہا ہے, یہ عادت بدلنے کے لیے آ رہا ہے کہ انسان جو عادی ہو گیا خوراکوں کا اور ان چیزوں کا لذات کو, اس کو توڑنے کے لیے رمضان آ رہا ہے. تو اس کو ہی ساری زندگی اپنا ایک عادت بنا لے کے جہاں فیل ہو کہ مجھے آسائشوں کا عادی بنتا جا رہا ہوں, اپنے آپ کو توڑے, ایک ضرب لگا. کتنے یہ واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں نیک لوگوں کے. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے مولانا آئے کہیں پہ, تو انٹر ہوئے تو کسی نے انہیں ایک بہت مزے کی چیز کھلائی. تو انہوں نے مزے کی چیز کھا کے کتنی لذیذ ہے, تو کیا کہا کہ پانی لے کے, اور پانی لے کے اس سالن کے اندر ڈالا اور اس کو ذائقہ ختم کیا اور پھر کھایا. تو کہا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ یہ میں اپنا پریپیئر, میں لذات کا عادی نہیں بننا چاہتا, اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں. تو ایسے پریپریشن ہوتی ہے باقاعدہ. یہ سارے سارے ان کی زندگی میں ایک پوائنٹ دیکھیں گے, وہ کیسے لذات کو توڑتے تھے اپنی کہ عادی نہ بن جاؤ. لذت کا فائدہ بھی لیتے تھے, مزہ بھی لیتے تھے, لیکن اس کو توڑتے بھی تھے کہ کہیں عادی نہ بن جائے. عادی بننا کوئی اور چیز ہوتا ہے, تو عادی نہ لذات کا بن جائے. تو مالی فتنے سے اس طرح بچے کو, مالی فتنے میں لوگوں کو وہ ملوث کرے گا. پھر ہے کہ حیا, اس کو مین پوائنٹ بنائے کہ بے حیائی اس کا بہت بڑا ٹول ہے, اور جو شخص بے حیا ہو جاتا ہے وہ اس فتنے میں بہہ جائے گا. اور آج وہ فتنہ عام ہے کہ جتنی کمیونیکیشن آسان ہو رہی ہے اتنے ہی اس یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور یہ پھیلے گا. تو اپنے آپ کو بے حیائی کے فتنے سے پھیلائے کہیں, اپنے آپ کو بے حیائی کے فتنے سے کیسے پھیلائے؟ اس میں سمپل سٹیپ یہ ہیں کہ نکاح کو عام کیا جائے, جلدی کیا جائے, اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کر لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے ناراض ہو جانا, دوسروں کی کو مارجن رہنے نہ دینا, یہ اپنی پوری اپنے آپ کو بے حیائی کی طرف دھکیلنے والی بات. اور دوسرا یہ کہ میڈیا اس کا بہت بڑا ٹول ہے جو ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا کہ میڈیا کے تھرو بے حیائی پھیلتی ہے. تو اپنے آپ کو لمیٹائز کرنا میڈیا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے, بہت امپورٹنٹ. کیوں آخر میں یہی کنکلوژن ہے کہ اس کے بعد ہتھیار کیا ہے میرے تک پہنچنے کا, میرے ذہن تک پہنچنے کا, میرے عقیدے تک پہنچنے کا کیا ہتھیار ہے؟ میڈیا جو مختلف فارمز میں میرے تک پہنچ چکا ہے کہ میں آج کلک کے تھرو گھر میں بیٹھا کمبل کے اندر بستر کے اندر ایک کلک کرتا ہوں اور میرے عقیدے بدل جاتے ہیں, میری سوچ بدل جاتی ہے, میرے اندر گندی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کا ہے کہ پینیٹریٹ کرنا جو آج سے پہلے نہیں تھا. تو پینیٹریشن کے اس تھرو ہے, تو منیمل کرے, چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا, اس کے یوزفل یوزز بھی ہیں, لیکن منیمل اس کو کرے, جتنا منیمائز کر سکتا ہے اتنا اس فتنے سے آسانی سے بچے گا. تو حیا کے بے حیائی کے فتنے سے بچے جو اس کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور ارد گرد کے اٹریکشن سمجھے کہ یہ بس ایک اٹریکشن ہے. حدیث میں تذکرے ہوئے کہ یہ عورتیں ہوں گی کھینچیں گی اپنی طرف, لیکن نہ انہیں جنت کی ہوا چھوئے گی نہ وہ جنت میں جائیں گی. تو یہ پہلے بتا دیا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, نہ اٹریکٹ ہو اس طرف بلکہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کس لیے آیا ہوں. یہ سب دھوکا ہے, دجالی دھوکا ہے, اس میں بچوں. اور پھر خوراک کو اپنی امپروو کرے. کیا مطلب؟ خالص غذائیں, ڈیپینڈنٹ نہ ہو غذاؤں میں, ریڈی میڈ فوڈ, یہ فوڈ وہ فوڈ, کیونکہ اس سے اس فوڈ سارا ایک نظام کے تحت آ رہا ہے. انسان اس کا ڈیپینڈنٹ ہو گیا کہ میں اس سارے اس چینل سے ہی فوڈ حاصل کروں گا, پانی حاصل کروں گا. تو پھر یہی جو کہا کہ خوراک اس کے اختیار میں ہوگی, تو اسی طرح ہو سکتا ہے خوراک کو اپنے کنٹرول میں لے لے. تو اس لیے وہ بھی جتنا ہو سکے خالص غذاؤں کو اور استعمال کرے, ڈیپینڈنسی ختم کرے ریڈی میڈ فوڈ اور دوسری فوڈس پہ. تو اپنی اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس میں انگریڈینٹس ایسے ہوں گے جانے وہ خالص ہوتے ہیں نہیں ہوتے شرعی طور پر, اس سے بچ جائے گا, اس کے فتنوں اس کی اثرات سے بچ جائے گا جو اس کی روحانیت پہ آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس پہ ڈیپینڈنسی ختم ہوگی. لیکن اب یہ جو ساری باتیں ذکر کی گئیں مختصر طور پہ کہ مالی فتنے سے بچے, بے حیائی کے فتنے سے بچے, خوراک کے فتنے سے بچے جو وہ پھر اس کے قبضے میں آ جائے گا, یہ سب ڈیپینڈنٹ ہیں ایک اور ایفرٹ پہ جو ہے روحانی ایفرٹ. اور وہ روحانی ایفرٹ کیا ہے؟ توکل اور تقویٰ کی. کہ روحانی ایفرٹ کیا ہے؟ کہ انسان توکل اور تقویٰ کو اپنے امپروو کرے. کہ توکل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ نہیں, جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ دکھائے گا کیا کہ بس نہیں مانو گے تو بس تم تمہاری زندگی نہیں, تمہارا مال نہیں, اور انسان سمجھے کہ میرا سب کچھ ادھر ہی ہے اگر میں اللہ کی مانوں گا, میں اسے نہیں گھبراتا. یہ اتنا اسٹرانگ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ اسی کو توکل کہتے ہیں. تو حدیث میں اس کے لیے بڑا تیار کرایا گیا. اور تقویٰ دوسرا پارٹ ہے, اس کی بھی آگے تفصیل ہے کہ تقویٰ کیا ہے. تو کچھ حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیسے ہمیں تیاری کا کہا گیا. کہ فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے گا اور پاک و صاف رہے گا. اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے, اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب اور برا بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا, اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا. ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا. اب یہ حدیث پاک میں ہمیں پورا بتایا گیا کہ فتنوں سے کیسے بچنا. پہلا کیا کہ لو پروفائل, آج بھی انکساری, کوئی شہرت کا طلب نہیں, کوئی مال کی طلب نہیں, ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص. اور دوسرا کہا گیا کہ دعائیں تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگو. اگزامپل کیا, جیسے کوئی ڈوب رہا ہو ایسی ان فتنوں سے دعائیں مانگو کہ اللہ حفاظت فرما. اب یہ میں نے اپنے اندر پیدا کرنی. اور یہ توکل والا دیکھیں ذہن میں رہے, اللہ کا تعلق دعاؤں میں جھلک. جتنی انسان کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں اس کا مطلب وہ اللہ سے زیادہ تعلق والا. میں اپنا اللہ سے تعلق دعاؤں میں دیکھ لوں. اگر مجھے دعائیں مانگے مہینوں گزر جاتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں کہ میں شوق سے دعا نہیں مانگتا, اس سے اس کا مطلب ہے میرا اللہ سے تعلق ویک ہے. جو تعلق والے ہوں تو گڑ کے روز دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. تو یہ ایک ہمیں بتایا گیا. دوسرا کیا بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش مقامات پہ چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے. تو یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا وہی کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ. تو اس کی جب تشریح کی گئی تو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سلف سالمین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے, فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کا علیحدہ ہو جائے یا نہیں. بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں, بعض سنواتے ہیں کہ شہروں میں رہ کے فتنوں کا خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو. لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی. تو جب تک انسان سمجھے کہ ہاں میں سہ سکتا ہوں تو تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو عام شخص ہے, دیکھیے یہ تو ایک ہے عالم جو جس کے ذمہ ہے کہ اس کو ختم کرے فتنے کے, وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. ایک ہے کہ عام شخص, اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے اگر وہ اس کو نہیں روک سکتا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا, پھر وہ ایسے ہو گئے, یعنی کہ دوسرے لفظ میں کرپٹ لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں تروس کر لیا. انہوں نے پوچھا ایسے وقت میلے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا. تو وہی کہ عام کہتے ہیں ان سے نہ پھر جانا ایمان جائے گا, بلکہ خاص کے ساتھ جو نیک صالحین ہیں ان کے ساتھ اپنی گیدنس کو رکھ لینا, اسی طرح تمہارا ایمان بچے گا. اب یہ ساری احادیث میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. پھر ایک اور روایت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دجال کے زمانے میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ دجال کا جو زمانہ ہوگا اس میں بھوک اور پیاس کا کیسے مقابلہ ہوگا جو اتنا وہ روک لے گا غذا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور طلب, یہ ہے ٹیک ہوم میسج, تسبیح, سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر فرائض کر دے گی. تو اللہ کا ذکر, یہ مادی فوڈ ہو گئی نہیں, کیا پھر فوڈ کیا بن جائے گی اللہ کی, اللہ کا ذکر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ, اور اسی میں پھر یہ ایک روایت میں کہ سورہ کہف کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعے تک نور اور روشنی میں رہتا ہے, ایک اسے حصار مل جاتا ہے. ایک ہے اس کے میسجز میں عمل کرنا جو ذکر ہو رہی ہے جو دوسری حدیثوں میں, ایک ہے اس پڑھنے سے کہ نور اس کی حفاظت کرتا ہے جس سے انسان اس فتنے سے بچ جاتا ہے. اس کے اندر فتنے کیا ہیں, وہی بے حیائی کا فتنہ, مال کا فتنہ, دوسرے فتنے, ان سب سے انسان بچ جاتا ہے, گندے خیالات اس سے ختم ہوتے ہیں, یہ اس کے فائدے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ پیچھے ہٹ جائے گا, یعنی جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. تو یہ بھی ہے کہ جب سونے کا یعنی مال کا ایک فتنہ ہوگا دنیا میں, مال کی فراوانی ہوگی, ہر بندہ مال کے پیچھے لگا ہوگا, تو اس وقت بہتر ہے کہ کنارہ کشی اختیار کی جائے. اور اس پہاڑ پر مسلمان ایک دوسرے دست و گریبان ہوں گے, تو سو میں 99 قتل ہو جائیں گے, اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں, تو اس طرح مال کا لالچ آ جائے گا. تو یہ علماء نے اس سے نکالا کہ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے, لالچ اپنے دل سے مال کا نکالے, سادگی کی زندگی اپنائے. تو خلاصہ بات کا کیا ہے کہ کچھ باتیں اب کرنے کی ہیں, ایک جسمانی کہ اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرینتھن کرنا, مال پہ ڈیپینڈنسی, آسائش پہ ڈیپینڈنسی کم کرنا, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ پھیل رہی ہے اور پھیلے گی اور پھیلتی جائے گی, اس سے اپنے آپ کو بچائے. اس کا طریقہ یہ ہے میڈیا سے ریمیٹائز کریں اپنے آپ کو, اور خوراک کو سادہ کرے, جو میڈ فوڈ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے سادہ خوراک پہ اپنے آپ کو لائے. روحانی طور پہ یہ ساری جسمانی طور پہ تب ہوگا جب روحانی اسٹرینتھن ہوگا. اسٹرینتھن کیسے ہوگا؟ جب توکل و تقویٰ آئے گا. اور وہ کیسے آتا ہے؟ وہ حدیث میں متفرق طور پہ تذکرہ ہو گیا, تین میں وہ ہے, علم حاصل کرے قرآن و حدیث کا. اس کے لیے وقت دیکھیں, میڈیا پہ اتنا وقت کہ انسان سارا دن اگر چیٹنگ کو اپنی کیلکولیٹ کرے وہ شاید گھنٹوں کی بن جائے, آدھے گھنٹے کی بن جائے, اور ادھر آدھے پونے گھنٹے گھنٹہ انسان نہیں دے سکتا. یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ذکر کو وقت دے, ذکر میں انسان ہلکا سمجھتا ہے, بتایا جاتا ہے مراقبہ کرے, یہ تسبیحات کرے, اس کو معنی لیتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت, یہی اس کی خوراک بن جائے گی. دیکھیں جب بتایا جاتا ہے مراقبہ کرے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی الٹیمیٹلی خوراک بنتی ہے. یہ عام سالکین کو بتایا جاتا ہے, انیشیلی دعا بنتی ہے پھر غذا بنتی ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جس دن انسان مراقبہ نہ کرے وہ اس سے کام ہی نہیں ہوتا جب تک کھانا نہ کھایا, کیونکہ غذا بن گئی. اس کو غذا بنائے کیونکہ الٹیمیٹلی یہی اس کی غذا بنے گی. کتنے واقعات ہو چکے ہیں پاس میں, علماء کو قید کیا, مہینوں بعد نکالا, وہ زندہ تھے. وہ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کی یاد, ذکر سے وہ زندہ ہوتے. اور یہ سارا کام ملتا ہے صالحین کی صحبت میں. یہ سارے تذکرے کہیں اور نہیں ملیں گے, کتابوں میں نہیں ملیں گے صرف, بلکہ یہ صالحین کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں ملتی ہیں. اور کہا کیا کہ جب کہ تم خواص کے ساتھ ہو جانا اس فتنے سے بچنے کے لیے, تو اپنے آپ کو خواص کے ساتھ جوڑے, کیونکہ جب دجالی فتنہ ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ بہت سارے نیک بن کے سامنے آنے کی کوشش کریں گے, عالم بن کے سامنے آنے کی بات کوشش کریں گے, اور بات کیا کریں گے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, اس طرح کنفیوز کریں گے. وہ کنفیوژن ہی دجالی فتنہ, کہ انسان حق باطل کو نہیں ڈفرینشیٹ کر سکے گا. تو یہ کچھ تذکرے کیے قیامت کی نشانیوں کی, اس کی تیاری کے متعلق. تو اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی میسج لے کے تیاری شروع کروں, کیونکہ میں بتا دوں کہ بہت سارے علماء نے اس سال کہہ دیا کہ کبھی بھی دجالی فتنہ آ جائے گا, کبھی بھی. یعنی ٹاپ کے جو دنیا کے بڑے علماء ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اس ڈیکیڈ کے اندر موسٹ پرابلی وہ آ جائے, یا اگلا ڈیکیڈ کے اندر آ جائے. تو اب وقت زیادہ نہیں رہا سوچنے کا, اب تیاری کا وقت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. واقع دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے قرآن و حدیث میں کیسے واضح طور پہ اپنے پورے نظام کو سمجھا دیا. یا اللہ پاک نظام ہمیں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں متقوا توکل والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنا ذاکرین میں شامل کر دیجئے, صالحین میں شامل کر دیجئے. جا جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک پوری امت سے پریشان ہے, پوری امت کے لیے اللہ اصلاح کا فیصلہ کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما دیجئے. جن شرور سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم.